أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم آمین یا رب العالمین۔ اخلاص فی العمل کے باب میں ہم نے کل چھٹی حدیث مبارکہ جو امام نووی رحمہ اللہ نے اس باب میں نقل فرمائی ہے اس کا ترجمہ اور مختصر وضاحت دیکھی تھی۔ اس حدیث مبارکہ میں بہت اہم امور کی جانب رہنمائی ملتی ہے، جس میں سب سے پہلی بات جو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی، وہ فرماتے ہیں کہ جاءنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعودنی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے۔ عام حجۃ الوداع، حجۃ الوداع کے سال، من وجع اشتد بی، میری اس بیماری میں جو کہ بہت شدت اختیار کر گئی تھی، میری اس تکلیف میں جو کہ بہت شدت اختیار کر گئی تھی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، کہ غزوہ احد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے فدا کا امی و ابی کے الفاظ ارشاد فرمائے، یعنی تم پر میرے والدین فدا ہوں۔ یہ اصل میں نشاط کا، خوشی کا اور حوصلہ بڑھانے کا کلمہ تھا جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ارشاد فرمایا۔ غزوہ احد میں ایک موقع وہ بھی آیا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت بری طرح سے کفار کے درمیان گھر گئے تھے اور آپ کو شدید نقصانات پہنچنے کا اندیشہ تھا، تو اس موقع پر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے ماہر انداز میں تیر اندازی فرمائی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنوں کو دور رکھا۔ پھر جب حجۃ الوداع کے موقع پر حج کے لیے تشریف لائے، تو جیسا کہ کل عرض کیا گیا تھا کہ اس موقع پر شدید علالت کا معاملہ ان کے ساتھ ہوا اور بہت بیمار ہو گئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اعلیٰ ترین اخلاق کا پیکر ہیں، اخلاق کے بلند ترین مقام پر فائز ہیں، جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل سنت مبارکہ یہ تھی کہ آپ اپنے صحابہ کرام جو کہ بیمار ہو جایا کرتے تھے ان کی عیادت فرماتے تھے، ان کی مزاج پرسی فرماتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی ان کی عیادت کے لیے، ان کی مزاج پرسی کے لیے تشریف لے گئے۔ یہ جو عیادت کا عمل ہے یہ بہت عظیم فوائد کا حامل ہے، عیادت کرنے والے کے لیے بھی اور جس کی عیادت کی جائے اس کے لیے بھی۔ چنانچہ آج اس کے حوالے سے میں چند اہم باتیں وہ آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ جہاں تک عیادت کرنے والے کا تعلق ہے، تو عیادت کرتے ہوئے وہ اپنے مسلمان بھائی کا ایک حق ادا کر رہا ہوتا ہے، اس کے مسلمان بھائی کا یہ حق بنتا ہے اس کے اوپر کہ جب وہ بیمار ہو جائے، کسی تکلیف میں ہو، تو اس کا دوسرا بھائی اس کی عیادت کرے، اس کو تسلی دینے کی کوشش کرے، عیادت کر کے وہ اس حق کی ادائیگی کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس کا اجر و ثواب بہت عظیم ہے، کوئی بیمار ہو جائے اور اس کی عیادت کے لیے بندہ جائے تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اور میں نے عرض کیا تھا کہ اس پر ایک پورا باب، پوری کتاب قائم کی ہے امام نووی میں، جو کہ آگے چل کر آ رہی ہے، کہ بندہ اس وقت تک جنت کے پھلوں میں رہتا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جہنم سے 60 سال دور کر دیا جاتا ہے، اور اسی طرح اور بہت سے فوائد ہیں اس عمل کے کہ اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جایا جائے اس کی بیماری کے حالت میں۔ تیسری بات یہ کہ عیادت کرنے والے کے لیے یہ بذات خود ایک یاد دہانی اور تذکیر ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کتنی بڑی نعمت صحت کی شکل میں عطا کر رکھی ہے۔ اللہ چاہے تو اس صحت کو اس سے بھی زائل فرما دیں یا اسے بھی کسی تکلیف میں مبتلا کر دیں، لیکن یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنا احسان فرمایا کہ اللہ تعالی نے اسے کسی تکلیف میں مبتلا نہیں کیا، تو چیزیں اپنی چونکہ ضد سے پہچانی جاتی ہیں، لہٰذا کسی کو تکلیف میں دیکھ کر انسان کو اپنے اوپر جو اللہ کی نعمت ہے اس کا بھی زیادہ احساس ہوتا ہے۔ جس کی عیادت کی جائے اس کے لیے بھی عیادت کا عمل بہت سے فوائد کا باعث ہے، مثلا یہ کہ اس کو اس سے حوصلہ ملتا ہے، اس کو انشراح صدر حاصل ہوتا ہے، اور یہ کہ جو عیادت کرنے کے لیے آ رہا ہوتا ہے اس کے ذریعے سے ممکن ہے کہ بہت سی اچھی باتیں، جس میں توبہ کا ذکر ہو، جس میں وصیت وغیرہ کا ذکر ہو، قرض کی ادائیگی کا ذکر ہو، یا اور اس طرح کی اچھی باتیں اسے پہنچ رہی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ جب کسی کی عیادت کے لیے جایا جائے تو اس سے اچھے ہی کلمہ کہا جائے، اچھی ہی بات کی جائے، مثلا یہ کہ اس سے کہا جائے کہ آج آپ ماشاءاللہ بہت بہتر ہیں اور آپ کی حالت میں بہتری ہے، آپ زیادہ بھلائی پر ہیں آج، اگرچہ ممکن ہے کہ اس کی کیفیت گزرے ہوئے کل کے مقابلے میں آج صحت کے اعتبار سے اتنی اچھی نہ ہو، لیکن پھر بھی اس سے یہ پازیٹو انداز میں ہی جملہ کہنا چاہیے کہ آج آپ اللہ کا شکر ہے کہ کچھ بہتر محسوس ہو رہے ہیں۔ باقی یہ بات اپنی جگہ پر حقیقت ہے کہ مومن کی ہر حالت میں خیر اور بھلائی ہی ہوا کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے صحت کی نعمت اور اسی طرح دوسری نعمتیں دیں یہ بھی اس کے لیے بہتر ہوتا ہے، اور مومن پر کوئی بیماری یا کوئی تکلیف یا کوئی مصیبت آ جائے تو اس میں بھی اسی کے لیے بہتری ہوتی ہے، اس بیماری کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کے دور کرنے کا بھی ذریعہ بنا دیتے ہیں اور جنت میں اس کے درجات کو بڑھانے کا بھی اضافے کا بھی ذریعہ بناتے ہیں، اور بھی دیگر فوائد اس سے حاصل ہوتے ہیں۔ تو اگر یہ کہا جائے کسی مریض سے کہ آج آپ بہتر ہیں اور پہلے سے بہتر حالت میں ہیں تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہوگی۔ پھر یہ کہ اگر کسی مریض کی حالت یعنی زیادہ ایسی محسوس ہو کہ وہ موت سے قریب محسوس ہو رہا ہو تو اسے باتوں میں اچھی چیزوں کی تاکید کرنی چاہیے، مثال کے طور پر قرض کی ادائیگی وغیرہ اگر کوئی ہو، یا توبہ کی تلقین کرنی چاہیے، اور اس کے لیے کوئی براہ راست انداز نہیں اختیار کرنا چاہیے، بلکہ یہ کہ ایسی باتیں کی جائیں، ایسی آیات یا ایسی احادیث پڑھی جائیں کہ جن میں ان باتوں کا ذکر ہو، تو یہ بھی اس کے لیے انشاءاللہ فائدے کا سبب بنے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیماروں کی شفا کے لیے باقاعدہ دعا فرمایا کرتے تھے اور بعض چیزیں پڑھ کر بھی ان پر پھونکا کرتے تھے، جن میں سورۃ الفاتحہ بھی ہے اور دیگر الفاظ بھی ملتے ہیں۔ مثلا صحیح بخاری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ملتی ہے کہ اذهب البأس رب الناس، اے لوگوں کے رب اس بیماری کو، اس تکلیف کو دور فرما دے، اشفی وانت الشافی، آپ شفا عطا فرما دیجئے، آپ ہی شفا دینے والے ہیں، لا شفاء الا شفاؤک، آپ کی شفا کے بغیر کوئی شفا نہیں ہے، کوئی شفا نہیں ہے سوائے آپ کی شفا کے، شفاء لا یغادر سقما، ایسی شفا کہ جو کسی بیماری کو باقی نہ رکھے، کسی بیماری کو پیچھے نہ چھوڑے، ایسی شفا عطا فرما دیجئے۔ اور بھی دیگر روایات میں الفاظ ملتے ہیں جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ذریعے سے دعا فرمایا کرتے تھے۔ پھر اگلی بات یہ ہے کہ جس کی عیادت کی جا رہی ہے، اگر عیادت کرنے والا محسوس کرے کہ اس کی موجودگی سے اس مریض کو نشاط اور خوشی محسوس ہو رہی ہے، اسے تسلی مل رہی ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ عیادت کرنے والا مزید اس کے پاس بیٹھے، اس کے ساتھ وقت گزارے، اس کے ساتھ گفتگو وغیرہ کرے، تو عیادت کرنے والے کو چاہیے کہ وہ اپنی سٹنگ کو اس کے ساتھ بیٹھنے کو طویل کر دے، اس کے ساتھ گفتگو جاری رکھے، اس کے لیے خوشی کا، نشاط کا اور تسلی کا باعث بنتا رہے۔ مومن کو خوشی پہنچانا اور سرور کا اس کے لیے باعث بننا یہ اپنی جگہ پر بڑی یعنی عظیم اجر و ثواب کا کام ہے، اور بیماری سے شفا یاب ہونے میں ایک بہت اہم فیکٹر کسی شخص کا دلی طور پر مضبوط ہو جانا اور سرور کی اور خوشی کی کیفیت میں آنا بھی ہوا کرتا ہے۔ انسان کا غم اور اس کا ڈپریشن اس کی بیماری کو ظاہر سی باتیں بڑھانے ہی کا ذریعہ بن رہا ہوتا ہے، تو اگر کسی عیادت کرنے والے کے بارے میں مریض یہ چاہے کہ وہ اس کے ساتھ زیادہ دیر بیٹھے تو اسے بھی چاہیے کہ اپنا وقت زیادہ لگائے۔ دوسری کیفیت یہ ہو سکتی ہے کہ بعض اوقات مریض اس کیفیت میں ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ کوئی اس کے پاس زیادہ دیر بیٹھے، اس سے اسے تکلیف اور مشقت محسوس ہوتی ہے، یا اس وقت وہ لوگوں سے زیادہ ملنا جلنا نہیں چاہتا، تو اس موقع پر اس سے زیادہ ملاقات کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، اسی میں بہتری ہوا کرتی ہے۔ انسان اگر جائے بھی تو اس کی مختصر وقت میں عیادت کر کے، اسے تسلی دے کر، اس کی طبیعت وغیرہ پوچھ کر، اس کے لیے دعائے خیر کر کے جلد واپس آنے کی کوشش کریں۔ یہ وہ چند باتیں ہیں جن کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، اس عظیم عمل کو اختیار کرنا چاہیے۔ خدا نخواستہ کسی دوست، کسی عزیز کے ہاں کوئی ایسی بیماری کا معاملہ ہو جائے تو اس کی عیادت کے لیے جایا جائے، بڑا عظیم کام ہے۔ اسی طرح اس کے لیے صحت کی دعا کی جائے۔ پھر یہ کہ اگر موجودگی سے، ہماری موجودگی سے اسے خوشی محسوس ہو رہی ہے تو کچھ طویل بھی بیٹھا جا سکتا ہے، اور اگر محسوس ہو کہ ایسا معاملہ نہیں ہے تو پھر مختصر وقت میں عیادت کر کے واپس آ جانا چاہیے۔ باقی یہ کہ اس حدیث مبارکہ میں اور بھی بہت اہم نکات ہیں، انشاءاللہ آگے بیان ہوتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس عظیم عمل کو، جو کہ عیادت کا عمل ہے، صرف اپنی رضا کے لیے، اپنی خوشنودی کے لیے، اپنی رضا جوئی کے لیے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔